بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک جو ایک انسانیت کے لیے ہدایت کا، امن کا اور فلاح کا عظیم نمونہ ہے، اور قرآن و سنت اور شریعت پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی سلسلہ ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کے صدقے ہم نے اس تسلسل کے ساتھ درس سیرت کے عنوان سے اپنے اس درس کے اندر جو ہر اتوار کو بعد نماز ظہر ہوا کرتا ہے اور آج منعقد ہے، تسلسل کے ساتھ سن 8 ہجری تک کے واقعات میں شرعی احکامات اور شرعی تفصیلات کو گویا کہ پیش کر دیا اور اس کی تحقیق اور اس کی تفسیر سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں رکھے گئے، جو تقریباً کئی سالوں پر اور کئی سلسلوں پر گویا کہ محیط رہا. آج الحمدللہ ہجرت کے 90 سال کے جس میں بے شمار احکامات اور شرعی ابحاث کو زیر درس لایا جائے گا اور بے شمار ہونے والے اہم اور تاریخ اسلام کے اعتبار سے انتہائی بنیادی مسائل سن 9 ہجری کے اندر روپذیر ہوئے، جس پر میں نے گزشتہ 2 درسوں کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں تحقیق کے ساتھ گفتگو کی. سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے مشہور واقعات میں سب سے زیادہ یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں کی طرف کفار و مشرکین کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا، اور انہی میں حضرت نجاشی کا وصال ہونا، حضور کی صاحبزادی سیدنا ام کلثوم کا وصال، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مہم اسلام کو مزید تیز کرتے ہوئے جنگ تبوک کا ہونا اور منافقین کی جانب سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینے کے کنارے پر جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی اس کو منہدم کر دینا، یہ تمام اہم واقعات جس سے دین کو سمجھنے کے لیے بے شمار اعتقادی اور فروعی مسائل پر بہت زیادہ معاونت ملتی ہے، یہ سن 9 ہجری ہی کا حصہ ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ابھی آپ نے گزشتہ درس میں اور گزشتہ دروس میں اس بات کو سماعت فرمایا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ نہ آئے، بلکہ پہلے ہی پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے طائف کی طرف، اور وہاں پر غزوہ حنین لڑی گئی. غزوہ حنین سے متصل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ طویل ہونے کی بنا پر آپ نے اپنی حکمت کی بنا پر اس جگہ کو چھوڑ دیا اور آپ مدینہ منورہ کے لیے آ گئے. اب یہ طائف کی بستی، حنین کا مقام، یہ نئے نئے علاقے جو فتح ہوئے تھے، تو وہ مسلمان جو مدینے کے رہنے والے تھے، انصار تھے، ان کو ان علاقوں کی تمیز نہ تھی، ان علاقوں کے بارے میں معلومات نہ تھی، ان علاقوں کے نشیب و فراز کو وہ نہیں جانتے تھے. تو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی مہم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جنگوں میں، مہموں میں، اہم کاموں میں میں نہیں جاؤں گا، اب یہی صحابہ اکرام کو آگے بڑھایا جائے اور یہ جائیں اور ان علاقوں کو دیکھیں، ان علاقوں کے گلی کوچوں کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، تاکہ کل اگر کوئی بغاوت اسلام کے خلاف یا کوئی اور کوئی بات ہو تو انہی صحابہ اکرام کے ذہنوں میں وہاں کا مزاج، وہاں کے خد و خال، وہاں کے گلی کوچے، اس معاشرے کا نشو و فراز، ان کا جغرافی اور ثقافی تمام معاملات ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہو تو کل کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ انہی کے ساتھ وفد بنا کر آگے بھیج دیا جائے۔ اب ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ میں سے حضرت عوینہ بن حسین کو طائف کے قریب بنو تمیم کی قبیلے کی طرف حضور نے بھیجا، جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کہ ان سے صدقات اور زکوٰۃ وصول کریں، اور صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کر کے مرکز لے آئیں، یعنی مدینہ منورہ لائیں، اور مدینہ منورہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کے مصارف کہاں ہوں گے، ان زکوٰۃ اور صدقات کو کن چیزوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ وہاں پر پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آگے بھیجا تھا تاکہ یہ وہاں کے تمام معاملات کو جان لیں، کبھی بغاوت ہو تو یہ سابقون اولون کی طرح مضبوطی کے ساتھ لڑیں، جس طرح کے بدر کے اندر مہاجرین صحابہ نے جہاد دکھایا تھا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر ان صحابہ کا وفد کو روانہ کیا تو انہوں نے مال اور زکوٰۃ اور جو صدقات تھے وہ حضور کے احکام پڑھ پڑھ کر سنا کر ان قوموں سے وصول کیے، تو وہ بہت ساری مویشیاں تھیں اور بہت سارا مال تھا جو اب مدینہ منورہ لے جانا تھا۔ تو بنو تنیم کے قبیلے کہ جو اپنے آپ کو اس علاقے کا بڑا سرخیل سمجھتے تھے، مسلمان نہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی مویشیاں، اتنے مال یہ مدینے والوں کو دے رہے ہیں، تو انہوں نے روک کر پوچھا ان لوگوں سے کہ تم اتنا مال خامخا کیوں دے رہے ہو، یہ کیا تم سے جبرن لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، آپ لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے دین نے صدقات کو فرض کیا ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے نفلی صدقات کی ہیں یہ وہ ہیں، اور ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اس شریعت کی پابندی کرتے ہوئے چیزیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور وہ مسلمانوں سے بھیڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشیاں آپ ہمارے علاقے سے نہیں لے جاؤ گے، اور اتنا مال ہمارے علاقے سے کیوں لے جاؤ، وہ ان کو خود ہڑپ کرنے کے چکر میں تھے، اور انہوں نے تلواریں نکال دی اور مسلمانوں کو گویا کہ وہاں پر روک دیا کہ آپ یہ نہیں لے کے جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کا وفود جو صرف بات کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے اور ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت بشر کے ساتھ ایک پورا لشکر تیار کیا اور اس علاقے کی طرف روانہ کیا کہ یہ کون بدماشی کر رہا ہے، ذرا جا کر ان کی خبر لو۔ اب جب صحابہ کرام وہاں پر پہنچے، انہوں نے بنو تمیم کے تمام لوگوں کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ لے کر آ گئے۔ اب جو لوگ اس میں زیادہ بدماشیاں کر رہے تھے ان کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے گرفتار کیا اور لا کر مدینہ کے اندر قیدی بنا دیا۔ اب ان کے جو رشتہ دار یا پسماندگان جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کو جب پتا چلی کہ مدینہ پاک کے اندر ان کو لے جایا گیا، تو وہ پیچھے اپنے اہل و عیال کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے کے لیے وہ پیچھے سے روانہ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ یہ تو عام لوگ تھے، گوار تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، تو ان لوگوں نے جناب جو ہے کہ وہ اپنی عورت اور بچوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور شور شرابہ شروع کر دیا، زور زور سے حضور کو بلانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا نفاخر و نشاعر فانا مدحنا زین و ذمنا شین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہماری باتیں سنیے، آپ کو نہیں پتا کہ ہم میں ایسے ایسے شعرا ہیں کہ جب کسی کی مذمت کرتے ہیں اور کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو اس کا تو حال خراب کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیتے ہیں، یعنی بند الفاظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دھمکی بھی دینے لگے اور یہ چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ آپ آئیے ہم سے بات کیجئے۔ ان کا یہ گستاخانہ لہجہ رب کی قدرت سے برداشت نہ ہوا، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت سورہ حجرات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب یہ لوگ جو تجھے دروازے کے مکان کے باہر سے پکار رہے ہیں اور تجھے بلا رہے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر ہیں جو تیرے مرتبے کو نہیں جانتے اور تیری عظمت کو نہیں جانتے۔ حضور نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور آپ کی تعظیم آپ کا رب خود سکھاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت ہے کہ آپ کی مقام حیبت کو اور آپ کی عظمت اور آپ کے دبدبے کو آپ کا رب خود بتاتا ہے. حضور اتنے شفیق ہیں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو سرکار کچھ نہیں کہتے, لیکن رب کی قدرت کوئی گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے حبیب کی طرف ادنا سی بھی گستاخی کرے یا شان رسالت کے ادنا سے بھی تقاضے کو پورا نہ کرے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو محبوب حجروں کے باہر سے تجھے پکار رہے ہیں ان میں سے اکثر جاہل ہیں اور ان پڑھ ہیں, گوار ہیں, تیرے مرتبے کو نہیں جانتے. ہاں اب اللہ ان کو طریقہ بتا رہا ہے. اس کے ضمن میں تمام مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کہ کوئی تم اپنے رشتے دار کو نہیں پکار رہے ہو. اسی طرح اس سے پہلی آیتوں میں جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, فرمایا کہ جناب تم ہمارے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو, اور لب و لہجہ ایسا نہ رکھنا, اور ہمارے حبیب کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھنا, اور انداز کے لیے تعظیمی جملے لانا, اور ادب و احترام کے ساتھ ساری باتیں کرنا. تو یہ بات ان لوگوں کے لیے سخت درس عبرت بنتی ہے کہ جس کے نزدیک نبوت کا تصور محض قاصد کا ہوتا ہے کہ رب نے نبی کی جانب سے رب کے جانب سے نبی نے پیغام دے دیا, اب رب جانے اور بندے جانے, تو یہ دہریت اور یہ الہاد اور بے دینی جو ہماری جوان نسلوں کو کالج اور اسکولوں کو اور یونیورسٹیوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے, تو یہ سراسر گویا کہ اشتراک ہے, اور یہ یہودی فکر ہے. نبی کو جو محض قاصد سمجھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. نبی کا مقام یہ ہے کہ جہاں تک وہ رب کی جانب سے قاصد ہیں تو شعبہ زندگی انسان کے اندر ہر شعبے کے امام بھی ہے, اور ان کی تعظیم فرض ہے. ان کی بارگاہ کی ادنا سی گستاخی دراصل یہ رب کی گستاخی ہے. تو تعظیم نبوت کے ساتھ شرط ہے, ادب نبوت کے ساتھ شرط ہے. صرف ادب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی سے پیغام لے لیا اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو یہ تمام ہو گیا, نہیں. شعبہ زندگی کے تمام تقاضوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہوگا, یہاں تک کہ اگر وہ کھڑے ہوں تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا, اور اگر کوئی بیٹھا ہو تو کوئی ان کے ساتھ کندھا لگا کر نہیں بیٹھ سکتا, اور اگر وہ گفتگو کر رہے ہوں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ سارے آداب گویا کہ نبوت کے تصورات میں سے ہیں, اور صحابہ نے یہ کر کے دکھائے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جدید اسلام نہیں وہی اسلام عطا فرمائے جو صحابہ نے بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ حجرے کے باہر سے پکار رہے تھے تو اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ جاہل ہیں, ان کو علم نہیں, تیری شان مرتبت سے نہیں جانتے. اب یہاں پر سارے مسلمانوں کو بھی بات سمجھا دی گئی کہ ان کو چاہیے تھا یہ کہ اگر یہ نبی سے میرے محبوب سے کوئی بات کرنے کے لیے آنا تھا انہوں نے تو اللہ فرماتا ولو انہم صبروا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ باہر تھوڑا انتظار کرتے, اور جب تک انتظار کرتے جب تک ہمارا محبوب اپنی مرضی سے باہر نہیں آتا, جب تک یہ باہر انتظار کرتے اور جب تک ہمارا حبیب باہر نہیں آتا. فرما حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, محبوب یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ باہر انتظار کرتے, اور جب آپ کی مرضی ہوتی آپ باہر تشریف لاتے, ان کا معاملہ سنتے, تو یہی ان کے لیے سب سے اچھا تھا. واللہ غفور رحیم, لیکن اگر یہ توبہ کریں تو اللہ بخشنے والا ہے. یہ اللہ رب العزت نے انہیں گویا کہ تنبیہ فرمائی. اب یہ لوگ باہر نکلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی, انہوں نے کہا آپ نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا, ہمارے فلانے قبیلے کے افراد کو گرفتار کر لیا, ہمارے معزز لوگوں کو گرفتار کیا, ان بچوں کے باپوں کو گرفتار کر دیا, یہ تو آپ نے بڑا ظلم کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ جو انہوں نے دھاندلی کی تھی زبردستی, جو لوگ اپنی مرضی سے صدقات مدینہ منورہ بھیج رہے تھے, تو انہوں نے کون سا کریمانہ کام کیا ہے؟ یہ ظہر کی نماز کی بات کی بات تھی. اب ان میں سے جب حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے مجھ سے کہ تم میں کوئی, کیونکہ عرب کے اندر سب سے بڑا جادو جو تھا وہ شعر شاعری کا تھا, وہ تلوار سے بعد میں مارتے تھے, پہلے غزل کے ذریعے بندے کا حال پہلے خراب کر دیتے, اور وہاں پر سب سے بڑی لڑائی جو تھی وہ زبان کی تھی. اور اسلام پھیلا اس وجہ سے کہ قرآن ایسی فصیح عربی میں نازل ہوا ہے کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا, اور وہ گھٹنا ٹیک دیتے تھے اور کہہ دیتے جناب ایسا عربی کلام تو ہم نے کسی نے نہیں سنا, اور ایسی بات ایسی عربی تو کوئی انسان بول ہی نہیں سکتا, یہ ربی کا کلام ہو سکتا ہے. تو عرب کے معاشرے کے اندر تلوار بعد میں اٹھتی تھی, پہلے غزلیں, نظمیں, تنقید, نقد, اشعار کے ذریعے بیان کیا جاتا تھا, اور اہل عرب کے اندر شعراء کا ایک بہت بڑا مرتبہ مقام تھا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر بعض متعصب آپ کو محض شاعر کہہ دیا کرتے تھے, الاعاذ باللہ, جب ان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے جواب نہیں بنتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم میں کون شعراء ہے کہ جو کسی کی تعریف کریں تو اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیں, اور جناب اس کی مذمت کریں تو اس کا حال خراب کر دیں, لے آؤ اپنے شعراء کو اور وہ کریں اپنی باتیں. اب انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ, یہ طویل بحث ہے, میں ایک اہم واقعہ آگے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے شعرا کو لائے اور ان شعرا میں سے ثابت بن قیس تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ جناب تم ان کے اشعار کا جواب دو. اب ثابت بن قیس اس کا جواب دینے لگے. پھر وہ انہوں نے اپنے قوم کے سب سے بڑے شاعر کو لایا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لیے اور اپنی طاقت بتانے کے لیے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری ہمت کیا ہے تو بڑے بڑے گویا کہ بے جا مبالغے والے اشعار پڑھے. اور انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کو آگے کیا اور فرمایا کہ تم ان کے بارے میں اشعار پڑھو. جب حضرت حسان نے فصیح بلیغ انداز میں گویا کہ اشعار پڑھے تو سارے کافروں کے تعزیے ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے کہا تھا ایسی فصیح بلیغ جواب انہوں نے دیا ہے اور اس میں ان کے الفاظ یہ تھے کہ نصرنا رسول اللہ و دین اونا علی رغم آیات من بعید و حاضر, کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اور دین اسلام کی بڑی قوت سے مدد کی ہے اور جتنے دور تک اور نزدیک تک شرکس ہمارے سامنے اور اسلام کے دشمن ہمارے سامنے آئے. حضرت حسان نے اپنے شعر میں فرمایا کہ ہم نے ان کی ناک کو خاک آلود کر دیا. اس قسم کے زبردست زوردار قسم کے جنگی نظمیں گویا کہ پڑھ کے سنائی اور تنقیدی ہدف پیش کیے کہ جس کے بعد ان کے حضرت حسان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے کے بعد ان سے گویا کہ کوئی شے بن نہ پڑی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی اور کہا کہ کچھ بھی ہوا اب ہمارے بچوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں معاف فرما دیجئے. سرکار نے مسکرا کر فرما جاؤ میں نے سب کو چھوڑ دیا معاف کر دیا, آئندہ ایسی بدماشیاں نہیں کرنا اور ایسی آئندہ حرکتیں نہیں کرنا. تو قیس بن عامر جو ان کے سب سے بڑے شاعر تھے انہوں نے حضور کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ اپنی ایک فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے عربی کے اندر, اور حضرت حسان نے جو نظم پڑھی وہ اپنا ایک مقام تھا, اس سے وہ بہت متاثر ہوئے. وہ چلے تو گئے لیکن تھوڑی دن کے بعد خود لوٹ کر آئے اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر ایمان لے آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لقب دیا ہے, وہ خیموں والی بستی تھی تو سرکار نے لقب دی کہ ھذا سید اہل و برن, کہ یہ خیمے والی بستیوں کا سردار ہے. تو حضرت قیس بن عامر کو صحابیت کے شرف نصیب ہوا. اسی دوران دیگر اور جو سرایا لڑے گئے اور اس میں گویا کہ معاملات ہوئے, ان میں سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قبیلہ بنو طے, یہ اپنی قابلیت یہ عیسائیوں کا قبیلہ تھا, یہ نصرانی لوگ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے تھے, ہر قبیلے کے پاس ہر مضبوط قوم کے پاس حضور کا قاصد جاتا خط لے کر کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ بتوں کی جو تم عبادت کر رہے ہو یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہے ہو یہ سب غلط ہے, یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اور خدا کے اوپر تم جھوٹ باندھ رہے ہو, میں اللہ کا نبی ہوں میری نبوت کو قبول کرو اور اسلام لے آؤ, اگر اسلام نہیں لا سکتے تو پھر ہم تم پر غالب آ گئے ہیں لہذا تم ہماری رعایا بن رہے ہو, ہماری رعایا بننے کی صورت میں تم ہمیں ٹیکس دو, ہمیں جزیہ دو, ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم ہمارے ملک کے اس دائرے کار کے اندر شمار ہو جاؤ گے اور یہ ہمارے خطے میں آ جائے گا, اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لو, ہم فلانی تاریخ کو آ رہے ہیں ہم سے لڑ لینا. تو یہ جہاد کے تینوں اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے جب قومیں ترقی کر رہی ہیں. حضور نے پہلا پیغام اسلام کا رکھا, اسلام نہیں لانا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, تم اپنے دین پر قائم رہو لیکن اب تمہارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو ہم تمہارے محافظ ہیں, یہ نہیں کہ تم ہمیں جزیہ دو گے ہم تمہارے محافظ بن گئے تو ہم شبے خون تم پر ماریں گے اور خودکش عملے تم پر ہونا شروع ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ رعایا کے حکم میں آ گئے تو جو حق مسلمان کا وہ حق تمہارا ہوگا. تو جو حق تم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنا, مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں گے, ٹھیک, وہ تمہیں نہیں چھڑیں گے تم ان کو نہیں چھڑنا, وقت پر جو ہم نے ٹیکس اور جزیہ جو مختص کر دیا ہے وہ تمہاری نشوونما اور ملت اور قوم اور وطن کی خدمت کے لیے کام آئے گا اور اس کے لیے جناب جو کہ سماجی اور معاشی کام کے لیے کام آئے گا, ملک کی ترقی کے لیے کام آئے گا, اس میں وہ صرف کیا جائے گا, اور اگر یہ دو صورتوں کے لیے تم تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب تم بہت اکڑ رہے ہو, تو لہذا لڑائی کے لیے تابع ہو جاؤ, یا ہمیں اپنی رعایا بنا لو یا تم اپنا ہماری رعایا بن جاؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کے ساتھ اسلام میں وسعتیں مل رہی تھی. اب ایک بہت زبردست واقعہ ہوا, قبیلہ بنو طے جو عرب کا بڑا مشہور قبیلہ ہے, حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ نے, وہ اسی قبیلے کا تھا, حاتم طائی عرب کے اسی قبیلے کا تھا, اور حاتم طائی کا بیٹا جس کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ عدا اس کو کہتے تھے, وہ اس قوم کا بڑا سردار تھا, بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا مفکر تھا. عیسائی جو تھے, کیونکہ حاتم طائی نصرانی تھا, تو عیسائی جو تھے وہ حاتم طائی کے بیٹے عدا کے لیے ہر ماہ بہت زیادہ کھانا پینا مال دولت, کیونکہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے تو اس کی خدمت میں نظر کرتے تھے, ہر طریقے سے اس کو بڑا کیا ہوا تھا، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات دامن گیر تھی اور میرے مجھے پریشان کی ہوئی تھی کہ میں اس قوم کا رئیس ہوں، ایک بہت بڑا عالم ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج ہمارے دریچے پر دستک دے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو اس وقت ان میں ہمت تو نہ تھی لڑنے کی، یہ کہتے ہیں کہ جناب میں عیسائی مذہب کا تھا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا جب ذکر سنا تو میرا بہت بڑا استبل تھا جس میں مضبوط گھوڑے سواریاں تھیں، وہ ایک اہل عرب تھا، اور عرب کیونکہ بڑے چست اور مضبوط ہوتے ہیں تو میں نے اسی لیے گھوڑوں کی خدمت کے لیے اس کو رکھا تھا، اور اس کو میں نے کہا تھا کہ دیکھ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بڑے آب و تاب کے ساتھ قبیلہ بنو طے کے قریب آئے گا تو اپنے چند نوجوانوں کو جو اہل عرب ہوں ان کو دور سرحدوں پر بٹھا دیں، یعنی اتنا ٹائم ہو کہ ہم تیاری کر سکیں، اور جس وقت وہ آ رہے ہوں گے تو ہمیں اطلاع دے دینا تاکہ پھر جو ہم نے معاملہ کرنا ہے وہ کرنا ہوگا۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت ایسا آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہ سواروں کو قبیلہ بنو طے کی طرف روانہ کیا۔ اب یہ عربی جوان نے آ کر عدا کو خبر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب رفقا جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، لڑنے کی بجائے اس نے اپنی بیوی بچوں کو لیا، سب کو سواری پر بٹھایا اور ملک شام کی طرف بھاگ گیا، لڑنے کی بجائے بھاگ گیا، اور اس بھگدڑ کے اندر اپنی بہن یعنی حاتم تائی کی بیٹی جو تھی اس کو اس قبیلے میں چھوڑ دیا، بھول گیا، اپنے بیوی بچوں کو لیا، مضبوط سواریاں لی، اور جو مال دولت جو قوموں سے کھینچی تھی اس کو جمع کیا اور وہاں سے بھاگ گیا ملک شام کی طرف۔ اس لیے بھاگا کہ جناب شام کے اندر جو ہے، اور یہ اکثر ہوا کرتے ہیں جو قوموں کو فتنوں میں چھوڑ کر خود بھاگ جایا کرتے ہیں، تو یہ ان کو فتنے میں چھوڑ کر خود وہاں سے بھاگ گیا اور شام پہنچا۔ شام میں جہاں پر نصرانی رہتے تھے، نصارہ کا جو ہے وہ مرکز تھا، وہاں جا کر اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کی، لیکن جب وہ وہاں پر خیریت سے پہنچ گیا تو اسے اپنی گویا کہ بہن کی یاد آئی، حاتم تائی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کا نام گویا کہ صفانہ ذکر کیا جاتا ہے، جو حاتم تائی کی بیٹی تھی، اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد اس علاقے پر پہنچے اور اس کو پورے طور پر اپنے تسلط میں لیا اور وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے گویا کہ لایا گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اب جب ان کو لایا گیا تو ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ جناب اس میں حاتم تائی کی بیٹی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام رملہ بن حارث تھا، ان کو بولا کہ اپنی اہل خانہ سے کہو کہ یہ کیونکہ حاتم قبیلے کا بڑا تھا اور یہ اس حاتم کی بیٹی ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو تم لے جاؤ اور اس کے کھانے پینے کا رہن سہن کا اچھا انتظام کرو۔ اب حاتم تائی کی بیٹی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ وہاں پر روانہ کر دیا۔ اب باقی قیدیوں کو گویا کہ جہاں قید خانہ نہیں بلکہ دیگر صحابہوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا کہ اب اس کو تم باندھی اور اس کو تم غلام بنا کر اپنے پاس رکھو جب تک کہ اللہ کی جانب سے اور موجودہ صورتحال کے سامنے سے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے کہ ان کو آزاد کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا صورت ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو گویا کہ صحابہ کے حوالے کر دیا جاتے تھے کر دیتے تھے، اور وہ صحابہ اکرام اپنے کام کاج کے اندر ان غلاموں کو استعمال کرتے اور گویا کہ جو کھانا پینا اپنے اور نوکروں کو دیا کرتے تھے وہ ان کو بھی دیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ اس انتظار میں تھی کہ کسی وقت حاتم تائی کی بیٹی اس انتظار میں تھی کہ کسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا تنہا آمنا سامنا ہو جائے، تو اب یہ مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کر ظہر کی باہر نکلے اور کسی جگہ جانے لگے تو یہ راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور میرا باپ اپنے قبیلے کا گویا کہ بہت بڑا سردار تھا، اور جو میری خبرگیر کرنے والا میری خبرگیری کرنے والا میرا بھائی تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے، اب میں تنہا ہوں، بے سہارا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر رحم کریں، اللہ رب العزت آپ پر فضل کرے گا۔ یہ اس نے جملے کہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا کیا تو اس کی بات کرتی ہے؟ یہ کہہ کر سرکار چلے اور آگے سے اس کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، ابھی خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ظہر کے وقت وہ وہیں پر بیٹھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جب باہر تشریف لے آئے مسجد سے پھر وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا نام صفانہ ہے، اور میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اور میرا بھائی جو میرا خبرگیری کرنے والا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ آپ پر فضل فرمائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی طرف دیکھا اور وہی جواب دیا اور پھر سرکار روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب تیسرا دن آیا تو تو تیسرے دن سرکار چل رہے تھے اور پیچھے صحابی بھی چل رہے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف یہی جواب دے کر جانے لگے تو صحابی نے قریب آ کر اس خاتون سے کہا کہ خاموش نہ رہو, پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ, خاموش نہ رہو, پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. اب وہ تیزی سے چلتی رہی یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جانا تھے وہاں پہنچے, تو ان صحابی نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ حضور وہ خاتون ہے اور وہ اتنے دور سے برہنہ پا چل کر آئی ہے. سرکار نے فرما بلاؤ اس کو, کون ہے؟ تو دیکھا تو وہی تھی. فرما کیا چاہتی ہے تو؟ کہا کہ حضور وہی بات اس نے دہرائی. سرکار نے کہا کہ جا تجھے آزاد کر دیا. کہا تجھے آزاد کر دیا لیکن سن, ابھی تو کہیں نہیں جا سکتی اس لیے کہ تیرا بھائی پتہ نہیں کہاں پر ہے, اور تو کہاں جائے گی, تیرے سارے قبیلے بنے یہاں پر ہے, تو جوان عورت ہے تو کہاں جائے گی. سرکار نے صلاح سنا فرمایا تم آزاد ہے, تو یہیں آزاد عورتوں کی طرح آزاد عورتوں کے ساتھ رہے گی. اور حکم جاری فرما دیا کہ جناب جہاں آزاد عورتوں کو رکھا جاتا ہے اسی خیر و تواضع کے ساتھ اس کو رکھا جائے. فرمایا دیکھ جب بھی تجھے کوئی اعتماد والا آدمی مل جائے جو تجھے تیرے بھائی تک پہنچا دے تو مجھے بتا دینا, میں سارا انتظام کر دوں گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس خاتون سے کہا. اب وہ خاتون لوٹی اور بہت خوش تھی, حاتم دائی کی بیٹی, اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈنے لگی کہ جس نے مجھے یہ طریقہ بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب انداز کرم کی طرف ہوتے ہیں, کب انداز اعتدال, انداز عدالت کی طرف ہوتے ہیں. جب انداز عدالت کی طرف ہوتے ہیں تو پھر وہی بات کرتے ہیں, اور جہاں انداز رحم و شفقت کی طرف جاتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو کہا یہ کون شخص ہے؟ اب وہ گویا کہ ڈھونڈتی رہی اور اس نے کہا لوگوں سے کہ وہ کون شخص تھا جس نے مجھے راہ بتائی. تو ایک نے کہا کہ وہ فلانا شخص جس کے پیچھے تم چل کے جا رہی تھی. کہاں؟ کہا تم اس کو نہیں جانتی؟ کہا نہیں. کہا وہ تو وہ تھی, وہ تو وہ تھے کہ وہ تو حضور سے جو بھی سفارش کر دیں تو حضور مان لیتے ہیں. تو کہا وہ کون؟ کہا وہ حضرت مولا علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا. تو یہاں پر اقبال نے کلیات میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. کلیات میں فارسی دیوان کے اندر اقبال نے بات لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے, میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا اور اتفاقاً آج یہ واقعہ نکل ہی آیا. اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی ہے کہ یا رسول اللہ, حاتم کی بیٹی جو برہنہ سر تھی, تھی عزت دار, اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی, اتنے بڑے سخی باپ کی بیٹی تھی, عزت دار بیٹی تھی, لیکن وہ برہنہ پاؤں تھی اور برہنہ سر تھی, تو حضور آپ کو اتنی شفقت آئی کہ وہ عزت والی خاندان والی لڑکی کا برہنہ سر آپ کو نہ دیکھا گیا اور آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی. حضور ہم آپ کی امتی ہیں, ہم عزت والے ہیں, آج ہم برہنہ پاؤں ہیں, برہنہ سر ہیں, حضور عزت کی چادر ہمارے سروں پر ڈال دی. یہ اقبال نے تقریباً پوری نظم لکھی ہے فارسی کے اندر جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو اقبال نے اس کو فارسی غزل کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے اندر اس چیز کو لکھا ہے کہ حضور ہمیں بھروسہ آپ ہی کی ذات پر ہے, اور کل قیامت کے دن یہ بے عزت جو ہے تو آپ کی نسبت سے بہت عزت والے. تو صفانہ تو اپنے باپ کی طرف سے عزت والی تھی لیکن جب آئی تو بالکل رسوا تھی اور رشت بالکل بے عزتوں کی طرح تھی, لیکن حضور آپ نے اس کے باپ کی عزت کی وجہ سے اس کے گویا کہ برہنہ سر پر چادر ڈال دی. تو یا رسول اللہ ہم بھی اپنی نسبت میں آپ کی طرف سے بہت عزت والے ہیں, میدان محشر میں اگر بے عزت ہو کر اور رسوا ہو کر پھر رہے ہوں گے تو ہمارے سر پر اپنی شفقت کی چادر ضرور ڈالیے. تو یہ اقبال نے اپنی کلیات کے اندر بہت, جس کو اسرار خودی کہا جاتا ہے اور ان کے فارسی دیوان کے اندر بہت خوبصورت انداز میں فارسی کلام لکھا ہے. تو یہ خاتون بڑی ذہین تھی اور بڑی زیرت تھی اور بڑی فصیح اور بلیغ عربی گویا کہ بولنے والی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گویا کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کیا تو ان کو چند اعتماد والے لوگ مل گئے. یہ حضور کے پاس آئیں کہنے کہ حضور یہ دو آدمی ہیں, یہ میرے بڑے اعتماد والے ہیں, یہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچا دیں گے. کہاں؟ فرمایا, بلایا اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خادم کو حضرت معاذ کو, فرمایا جاؤ اور سب سے بہترین سواری جو لمبا سفر کرتی ہے اور مضبوط سواری وہ لے کر آؤ. تو ایک فربا اونٹ اور ایک گھوڑا لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تیرے ساتھ سواری کے لیے جائے گا. اور سرخ اونٹ اس سمجھ لیجئے کہ اس دور کی پراڈوکار ہوا کرتی تھی, جیب ہوا کر, یعنی سرخ اونٹوں کی بڑی مانگ ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جناب سے سرخ اونٹ جو انتہائی فربا تھا, طاقتور تھا, وہ اور گویا کہ گھوڑا آپ نے عنایت فرمایا, اور اس کے لیے ایک چادر اور دو نئے سوٹ جو ایک سرخ رنگ کا تھا. فرمایا جب تم ہمارے علاقے سے جاؤ گی تو یہ کپڑے پہن کر یہاں سے جانا. دو جوڑا کپڑا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر, اور راستے میں جتنا سرکار نے بٹھا کر ان لوگوں سے پوچھا کہ ملک شام جاؤ گے تو کتنی چنگی آئے گی, کتنے دن لگیں گے, صبح کا ناشتہ کیسا کرو گے, یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے, سارے کے لیے خورد و نوش کا سامان دیا اس کے بعد کئی دراہم سرکار نے عطا فرمائے کہ راستے کے اندر یہ تمہارے لیے زیادہ راہ اور خرچ کا سفر بنے گا۔ اب یہ خاتون وہاں سے نکلی اور ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں شام کے وقت اپنے گھر کے پاس کھڑا تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ جناب سامنے اونٹ پر بیٹھی ہوئی کوئی خاتون آ رہی ہیں، تو میرے دل نے کہا یہ ہو نہ ہو میری بہن ہوگی۔ کہتے جب قریب آئی تو یقین ہو میری بہن ہی تھی۔ وہ آنے کے ساتھ مجھ پر برس پڑی کہ تمہیں اپنی بیوی بچوں کا بڑا خیال تھا، تم اس کو لے کر تو وہاں سے بھاگ گئے، تم نے حاتم کی نشانی کو نہیں لیا، اپنی بہن کو چھوڑ دیا، تم تو بڑے بے حس تھے، بڑے خود غرض تھے۔ انہوں نے کہا بہن یہ بعد میں تم برس رہی ہو برستے رہنا، لیکن مجھے یہ لمحہ ایسا ہے، خوشی کا لمحہ ہے، مجھے بتاؤ تم پہنچ کیسے گئی اور انہوں نے چھوڑ کیسے دیا اور تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں دو فیصلہ کرتی ہوں، میں اپنے ذہن میں ان کے بارے میں دو چیزیں بناتی ہوں، یا تو وہ اللہ کے نبی ہیں یا پھر بہت بڑے بادشاہ ہیں، یا تو وہ اللہ کے نبی ہیں یا جناب بہت بڑے بادشاہ ہیں، اور تم میری بات سنو، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو میرے بھائی دیکھو تم نصرانیوں کو بہت بڑے عالم ہو، تو تم پر یہ فوراً فرض ہو جاتا ہے کہ تم ان کے ہاتھ پر تائب ہو کر ان کی بیعت کر کے ان کے دین کا اعلان کر دو، اور اگر وہ بادشاہ ہے تو تم بڑے ذہین ہو اور بادشاہوں کو تم جیسے ذہین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ تم چلے جاؤ اور فوراً ان سے ملاقات کرو، کب تک بھاگ بھاگ کر ان صحراؤں میں اپنی زندگی گزارو گے؟ اگر نبی ہے تو تم خود اتنے شرح صدر والے ہو کہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اور اگر وہ نبی نہیں بادشاہ ہے تو بادشاہ کو تم جیسے ذہین لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنے فیصلہ نپٹانے کے لیے اور اپنے جماعت کے اندر اور اپنے گروہ کے اندر اپنی رعایا کے اندر اور اپنے حکومت کے سٹ اپ کے اندر ایسے دانا لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کی حکومت کے نشوونما کرتے ہیں، حکومت کی ترتیب کو بحال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات تو بہت صحیح فرمائی، فرما صبح ہی نکلو، اس لیے کہ دیکھو بادشاہ کے ماننے والے بہت سے ہوتے ہیں اور نبی کے ماننے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سب ماننے والوں کو ملتا ہے اور درجہ ملتا ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ تو فرما ایسا نہ ہو کہ اگر وہ نبی ہے تو تم سے پہلے کوئی پہنچ چکا ہو اور بادشاہ ہے تو تم سے پہلے کوئی دانا پہنچ چکا ہو، تو تم جلدی کرو تاکہ تمہارا شمار جو ہے سابقون اولون میں سے ہو جائے، پہلے پہل کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اب انہوں نے رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاتم طائی کے بیٹے جب یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ گویا کہ بہت ذہین اور فتین تھے، انہوں نے دونوں تحت اپنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ بادشاہ تو بادشاہ کا مزاج پھر کیسا ہوتا ہے، نبی تو نبی کا مزاج کیسا، پورے سفر میں اس پر وہ غور کرتے رہے۔ جب یہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ جناب حاتم کا بیٹا عیسائیت کا بہت بڑا عالم عبدہ آ چکا ہے، عبدہ بن حاتم۔ سرکار اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اس کے کندھے پر ڈالی اور فرمایا تیرا آنا بہت مبارک ہو، اور حضور نے کسی صحابی کے گھر نہیں بھیجا، چند صحابہ کو وہاں سے جو معاملات تھے اس کا جواب دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا، کہا تم میرے گھر چلو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ اب جیسے گھر کی طرف پہنچے تو گھر میں آنے سے پہلے بوڑھی عورت نے حضور کو روک دیا رستے میں، یہ کہتے میں یہ تو محاذبے کا ذہن ان کا چل رہا تھا کہ بادشاہ ہیں کہ نبی ہیں، ان دونوں میں سے ایک تو ہیں، کیونکہ یہ شان شوکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ تھے بھی گویا کہ نصرانی عیسائی، تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے گھر کے آنے سے پہلے ایک بوڑھی عورت نے حضور کو روک دیا اور بڑا لمبا ٹائم حضور سے لیا، اور حضور اس کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، اپنے گھر کی پریشانیاں بتا رہی تھی، اپنے بچوں کی پریشانی، حضور دعا بھی دیتے تھے اس کے لیے، بات کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ کر لیں گے کر لیں۔ تو وہ کہتے تھے اپنے دل سے یہ کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ ایسا کس سے ملتا ہے، اس کو جناب وہ اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ خیر یہ ایک بات ان کے دل میں لگ گئی۔ گھر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر جب انہیں لے گئے تو حضور کے گھر میں صرف ایک تکیہ تھا جو کھجور کی شاخوں سے بھرا ہوا تھا، چمڑے کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کے آگے رکھا، فرما بیٹھ گیا اس کے اوپر، اور جب وہ بیٹھا تو حضور زمین پر بیٹھ گئے۔ تو جب حضور زمین پر بیٹھے تو یہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہل کر رہ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، بادشاہ تو بڑے فرعون ہوا کرتے ہیں، وہ تو بڑے کبر و نخوت کے پیکر ہوا کرتے ہیں، جس کے اندر اس قدر عاجزی ہو، جس کا رہن سہن اتنا سادہ ہو، وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ گویا کہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر گئی۔ اب صبح جب یہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ واللہ ما ھذا ملک، یہ واللہ ما ھذا ملک، یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کے اندر یہ صفات نہیں ہو سکتے، بادشاہ تو نخوت اور کبر بادشاہ کی اور ان کی عجز و انکساری اپنی جگہ پر، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے رہے صبح کے وقت، تو حضور نے ایسی بات ان سے شروع کر دی، فرمایا کہ دیکھو تم رکوسی فرقے سے ہو عیسائیت میں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تمہاری قوم اپنی مال غنیمت اور اپنے مال کا چوتھائی حصہ تمہیں دیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو جس طریقے پر تم چلے ہو نا، یہ سارا طریقہ تم اپنے پاس رکھو، لیکن یہ تمہارا طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں آج تم میرے پر ایمان لانے میں جھجک یہ کر رہے ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور تمہاری قوم تو تمہیں پیسہ دے رہی ہے، لیکن یاد رکھنا میری بات، میری امت کے پاس اتنا مال ہوگا، فرمایا کہ وہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گی لیکن سمیٹ نہیں پائے گی۔ ایک بات فرمایا، سنو دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھ پر اس لیے ایمان لانے میں پیچھے ہو رہے ہو کہ میرے پاس افرادی طاقت کم ہے، لیکن فرمایا سنو، بابل ہو یا کسرا ہو یا قیصر ہو، اس کو میری امت پاش پاش کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا اس وقت میرے ساتھ اتنے افراد ہوں گے کہ تم شمار نہیں کر سکیں گے، اور اس وقت کی ساری سپر پاوروں کو وہ زیر کر کے رکھ دے گی۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تیسری بات یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈکیتیاں کر رہے ہیں، ہم لوٹا ماری کر رہے ہیں، فرمایا دیکھنا میری حکومت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ قادسیہ، جہاں جنگ قادسیہ لڑی گئی عراق کے اندر جو جگہ ہے کسرا کا جہاں محل تھا، فرما قادسیہ سے تنہا عورت، قادسیہ سے تنہا عورت، جوان تنہا عورت سواری پر سوار ہوئے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک سونے سے لدی ہوئی ہو، سونے سے اس کا جسم بھرا ہوا ہو، اور وہ قادسیہ سے چلے بیت اللہ تک آئے، وہ انتہائی امن میں آئے گی، اس کی طرف انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا دیکھنا یہ ہو کر رہے گا۔ فرمایا جب تین باتیں حضور نے جس انداز میں مجھے پیش کی، تو فرمایا میرا سر حضور کے قدموں میں گر گیا، اور میں نے کہا کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حاتم طائی کے بیٹے ادا کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تین غیبی بشارتیں مجھے دی، میرا دل ہل کر رہ گیا، کیونکہ میں نبیوں کے مزاج کو جانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھ کر اور آپ کی سیرت کو سمجھ کر اور ان کی باتوں کو سمجھ کر سمجھتا ہوں کہ نبی کی کیا شان ہوتی ہے۔ فرمایا میرے لیے پہلی رات مسدود ہو چکی تھی کہ آپ بادشاہ نہیں ہے، لیکن حضور کا انداز تکلم اور مہمان نوازی، یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی تھی، ساتھ نبی کا سب سے بڑا ملکہ غیب کی باتیں بتانا ہوتا ہے۔ اور جو بدبخت یہ کہے کہ نبی کا غیب سے تعلق نہیں، تو یہ حاتم کے بیٹے مسلمان کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں میں متاثر اس چیز سے ہوا کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے جو برسوں کی باتوں کو ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرا دل بھر آیا اور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر مرید ہو گیا اور مراد کو پہنچ گیا۔ فرمایا کہ اب یہ اپنا مشاہدہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تین مثالوں کو میں اپنی زندگی میں ڈھونڈتا رہا، اب اس کو غور سے سنیں، اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کا یقین دلائے، یہ کتنی خوبصورت ان کا ایک محاسبہ ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھ، یہ جو ہم سن رہے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اس کا یقین عطا فرمائے کہ ایسا ہوا ہے اور یہی دین حق ہے، اللہ ہمارے جگر و قلب و جگر کے اندر اس کے یقین اور اس کی روحانیت کو نافذ فرمائے۔ حضرت عمدہ کہتے ہیں کہ میں اس محاذے میں رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے اس بارے میں بشارت دی تھی میں اس کو دیکھوں۔ فرمایا میں پہنچا حضرت فاروق اعظم کے دور تک، فرمایا کہ میں نے دیکھا تین پیشن گوئیوں میں سے دو میری زندگی میں پوری ہوئی۔ فرمایا جب یہ دو پوری ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ تیسری بھی پوری ہوگی اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ دو کیا ہوئی؟ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ بابل کی حکومت اور کسرا کی حکومت، قیصر کی حکومت کو مسلمانوں نے پیوند خاک کر دیا، اور اللہ کے رسول جیسا کہہ رہے تھے۔ فرمایا جب پیوند خاک ہوا میں حضرت عمر کی خدمت میں موجود تھا، اور جب حضرت عمر کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت کاکا بن عمر کے کارنامے سنائے جاتے تھے، تو فرماتے حضرت عمر ترشی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے کہ سن لے، جو تجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا آج وہ سب صحیح ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا دل اور حضور کے عشق میں وجد کرتا تھا اور یقین کی جانب راغب ہوتا تھا کہ جب بابل کی خبر آئی اور کسرا کی خبر آئی، قیصر کی خبر آئی، اور فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے ملاقات کی ہے حرم خدا میں، کہ جو قادسیہ سے آئی تھی اور اتنا امن تھا جزیرہ عرب میں۔ فرمایا اس دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اتنا امن تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ بس میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے خواہش ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ جاؤں، میں نے کہا کہاں غلام کا انتظار کروں، کیا کروں کیا کروں، وہ بہت مالدار عورت تھی، کہا کہ بس میں نے سواری نکالی اور بیٹھ کر روانہ ہو گئی اور میں خیر و عافیت کے ساتھ بیت اللہ تک پہنچ گئی. سر سے لے کر پاؤں تک سونے میں لدی ہوئی عورت، جو حضور نے فرمایا تھا حاتم کے بیٹے سے کہ قادسیہ سے چلے گی بیت اللہ تک پہنچے گی اور میری حکومت ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی حکومت کو سرکار نے اپنی حکومت فرمایا، فرمایا میری حکومت ہوگی، وہ امن و سکون سے آئے گی، عفت اور حیا کی مکمل پاسداری ہوگی. فرمایا جب عورت تنہا ہو، جوان ہو اور سونے سے لدی ہوئی ہو، وہ انتہائی امن اور احترام کے ساتھ اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے تو پھر کسی اور کے اوپر بدمنی کیسے ہو سکتی ہے. تو فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے حرم میں ملاقات کی ہے، جب صحابہ اکرام اس سے گفتگو کر رہے تھے، فرما میں نے خود اس سے ملاقات کی ہے اور اس نے اپنی زبان سے واقعہ بیان کیا کہ میں قادسیہ عراق سے آ رہی ہوں اور تنہا آ رہی ہوں اور یہ میرے جسم پر دیکھو کتنا سونا ہے. تو فرمایا کہ کچھ کم صحابہ تھے جو اس بشارت کو جانتے تھے اور میں جانتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے ابن حاتم تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ اب میں مال کی فراوانی کو دیکھنے لگا کہ وہ کب ہوگا، تو حضرت عمر نے مجھ سے کہا وہ اب نہیں ہوگا، آنے والے دور میں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دونوں نشانیاں دیکھ لی ہے. اب فرمایا کہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تیسرا وہ وقت شروع ہے جس طرح آج شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ وہ سمیٹتے ہیں لیکن سمیٹ نہیں پاتے، مال کی اس قدر گویا کہ فراوانی ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں اپنے نزا کے وقت اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی اور فرمایا کہ دو تو میری زندگی میں پوری ہو گئی لیکن وہ صادق المصدوق کے قول پر مجھے پکا یقین ہے کہ وہ تیسری بات بھی ہو کر رہے گی. تو یہ سن 9 ہجری میں ہونے والے واقعات میں یہ سب سے ہمارے ایمان کی استقامت کے لیے اور ہماری مضبوطی ایمان کے لیے، ہمارے استقلال کے لیے حاتم تائی کے صاحبزادے حضرت عدہ گویا کہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے اور ان کی شان و شوکت اور ان کا مقام گویا کہ آپ نے سماعت فرمایا، کس قدر حضور سے محبت اور کس قدر دن سے لگاؤ رہا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان سیرت کے نقوش کو اپنی زندگی کے قالب میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور محض اس درس تک نہیں بعد میں بھی ان باتوں کو اپنے قلب و جگر کے اندر گردش دینے کی اور خلوت میں ان باتوں کو سوچنے کی ہمیں گویا کہ توفیق عطا فرمائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کریمانہ انداز ہے اور کیسا رحیمانہ انداز ہے. تو اسلام میں تو نہ کوئی ڈکٹیٹر رہا ہے اور نہ ڈکٹیٹرشپ کا دین سے کوئی تعلق رہا ہے. بیچارے وہ ہمارے ضیاء الحق صاحب تھے، وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں تھے اور انہوں نے پوری پاکستان کو تہ و بالا کر دیا اور ان کی موت بھی آپ کے سامنے ہے. تو نظام ایسا لانا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پیش کیا ہے اور وہ جب ہوگا امن و سکون جب ہوگا، یقیناً جب صرف مجلس مشاورت نہ ہو، قومی اسمبلی میں صرف جعلی مہر لگا کر پہنچے ہوئے لوگ نہ ہو، ہمارے وقت کے وزیر اعظم اور صدر کو یہ پتا ہو کہ رعایا ہماری چاہتی کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے اور ان کے معاملات کیا ہے. جب تک امن نافذ نہیں ہو سکتا، جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، سزاؤں کا باقاعدہ نظام نہیں ہوگا اور قانون کی پاسداری کرنے والوں پر بشارتیں نہیں دی جائے گی، اس وقت تک کس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی کام کرتا رہے، فکر کرتا رہے. لیکن آج یہ ہے کہ وقت کے نمرود اور وقت کے فرعون اور وقت کے دجال اور وقت کے یزید ہم پر مسلط ہو چکے ہیں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ وقت کے یزیدیوں کا ایک اور اعلان ہمارے سامنے ہے. یہ صرف ہماری گویا کہ عملی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. یا اللہ اسلام کی حفاظت تو ہوگی، اسلام تو باقی رہے گا، مولا ہم میں اسلام رکھنا، اسلام تو ختم نہیں ہوگا. یہ بکواس کرنے والے اور اسلام کا مذاق کرنے والے، شریعت کا مذاق کرنے والے شب و روز جو ہے کہ شراب اور کباب اور عورتوں کے ناچ گانے میں گزارنے والے، ان سے اسلام کی تنفیذ تو نہیں ہو سکتی، لیکن مولا کم سے کم یہ تو ہو، اور ہمارے لیے کم نہیں، ہمارے لیے کل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام موجود ہو، ہمارے دلوں کے اندر یقین موجود ہو. یا اللہ یہ مسائل چل رہے ہیں اس میں ہمیں استقامت سے رکھ، آگے کے مسائل اس سے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل دنیا کی طرف بھاگ کر شکوے کی طرف آ جائے، شکایت کی طرف آ جائے. یہ سب حکمت کی چیزیں ہیں، خیر و شر کی جنگیں اللہ کی جانب سے اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھیں کہ وہ شر کے عالم میں رہ کر خیر کے کتنے امیدوار ہوتے ہیں، خیر سے کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے میرے آقا اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. کوئی اپنی نمازوں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین پر رہے گا، کوئی اپنے روزوں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دین پر رہے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کہتے تھے کہ آپ کے رخ انور کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو جایا کرتا تھا، اس قدر خشیت اللہ رب العزت کی اللہ کے نبی پر طاری ہوتی تھی، جس پر حضور اپنی زبان سے یہ جملے کہتے تھے کہ اے دلوں کو پلٹ دینے والے، اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف ہی پھیرا رکھ، میرے دل کو اپنے دین کی طرف ہی مائل رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعت. مولائے کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے ایمانوں کو روشن فرما، ہمارے بچوں کو بھی استقامت دے. مولائے کریم یہ بہرا روی اور یہ لادینیت کا جو غلبہ ہے، مولا اس درس کی برکت سے، صاحب درس کی حرمت کی برکت سے، مولائے کریم ایسے ایسے مضبوط، پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین رکھنے والے یہ صحابہ، ان کے ایمان اور ان کے تسلب اور ان کی استقامت اور ان کی یقین کی برکت سے مولا ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں جو ایمان ہے، قیامت تک ہماری اولادوں میں ایمان اور اسلام کو قائم رکھ، دین متین پر ہمیں قائم رکھ. تمام مولائے کریم اخلاقی اور اعتقادی جتنے شعبے ہیں، مولائے کریم سیرت کی برکت سے دعا کرتے ہیں اپنی توفیق ہمیں عطا فرما کہ ہم اس میں ایسا کام کر سکیں مولا جس سے تو راضی ہوتا ہے. ہماری بدعملیاں، ہماری فکریں اس بات کی تو نہیں، اس بات کے متحمل نہیں کہ ہم نمازیں ایسی پڑھ سکیں جیسا تو چاہتا ہے، ہم روزے ایسے رکھ سکیں جیسا تو چاہتا ہے، ہم اپنی طرز زندگی کو ایسی شارہ پر گامزن کر سکے جو صراط مستقیم ہو، یہ ہمارے پاس نہیں. لیکن مولا تیری توفیق کے ہم خواستگار ہیں، ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، ہمیں مولا بولنے کی بھی توفیق دے اور ہمیں جرت بھی دے کہ ہم خود کو بھی صحیح کر سکیں، اپنے معاشرے کی بھی صلاح کر سکیں. مولائے کریم ہمیں ہمارے قلب اور قالب کو اس سیرت کے انفان سے منور فرما میرے اللہ. اور جو حاضران محفل یہاں پر موجود ہیں، دور دراز سے مولا تشریف لائے ہیں، اپنے دلوں میں جو جائز مرادیں، جائز تمنائیں رکھتے ہیں، مولائے کریم تمام کی جائز مرادیں اور جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آئیے درس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو حاتم کی بیٹی اس عورت کے برہنہ سر کو دیکھا نہیں اور وہ نہ دیکھا گیا آپ سے، اور آپ نے اپنی چادر اس کے سر پر شفقت کے طور پر رکھ دی. یا رسول اللہ، آج تو ہم اپنے معاملات میں مکمل برہنہ ہو چکے ہیں، ہماری حیثیت اور اوقات ایسی نہیں کہ ہم آپ کا نام بھی زبان پر نہ سکے، ہمارا ظاہر و باطن اس قدر تضاد ہے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر اس قدر نفاق ہے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر اس قدر فرق ہے کہ حضور یہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ کا نام زبان پر آ جاتا ہے. یا رسول اللہ، جب آپ نے حاتم کی بیٹی پر شفقت فرمائی ہے تو یہ آپ کے نام لیوا والے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ گنبد خضرا سے ہم پر بھی شفقت فرما دیجیے، ہم پر بھی کرم فرمائیے، ہمارے سروں پر، ہماری اولاد کے سروں پر عزت کی چادر رکھیے، شرف کی چادر رکھیے. آئیے حضرت عدہ حاتم کے بیٹے کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں، اور سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو گنبد خضرا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور سے استغاثہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے اپنے کرم سے جن کا دل آپ کے بغض میں بڑھا رہا، ان کو آپ نے ایسا صاحب ایمان بنا دیا. یا رسول اللہ، ہم ایمان پر رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محبت پر رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی تعظیم، آپ کے فرامین، آپ کے قوانین کے احترام اور عمل میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، اسی دین پر ہم مرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، کل قیامت ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، آپ کے چشمان کرم کی شفقت چاہتے ہیں، آپ کے انداز تبسم کی خیرات چاہتے ہیں، آپ کے دست کرم کی خیرات چاہتے ہیں، آپ کے دامن کرم کی ہوا چاہتے ہیں، آپ کی زبان مبارک کے مقدس کلمات کو اپنے لیے سامع نواز بنانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، حضور ہماری شفاعت، ہماری عرضی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رسول اللہ، جب آپ کا نام لیا ہے تو اپنے رب سے کہیے کہ اپنی رحمت کو ہماری جانب مائل کر دے، اپنی شفقت کو ہماری جانب مائل کر دے، اپنی توفیق کو ہماری جانب مائل کر دے۔ یا رسول اللہ، آپ کے دربار پر ہم حاضر ہیں، اور آئیے حضور آپ کو انہی جملوں میں پکارتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں وہی تحیت کے نذرانے پیش کرتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہیں، جس سے آپ کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے، جس سے آپ بار بار اپنے صحابہ سے پڑھنے کی تکرار کرتے ہیں۔ حضور، وہ تعریفی جملے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ انداز ہمارے پاس نہیں، وہ پاکیزہ زبان ہمارے پاس نہیں، لیکن وہ کلمات کی نقل ہم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان اچھوں کے صدقے ہماری جانب مائل ہو جائیے۔ لیس لنا الا الیک فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل۔ مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین یا رب العالمین۔ بحق وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔